السلام عليكم.
وعليكم السلام مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں کل کچھ آیتوں پر سوچتے ہوئے میں سمجھ آیا کہ قرآن کے دو پہلو تھے، ایک تھا مسائل اور دوسرا وزڈم، اس کو حکمت کہا گیا قرآن میں. تو بعد کے دور میں، خاص طور پر عباسی دور میں، جو پیٹرن بنا، پیٹرن سوچنے کا، وہ فقہی پیٹرن تھا. فقہی پیٹرن بہت زیادہ پھیل گیا. تو قرآن و حدیث دونوں جو ہیں، ان سے بس مسائل اخذ کیا جانے لگے. تو اس کے بعد قرآن رہ گیا کس لیے؟ تلاوت. تلاوت کرو، ثواب ملے گا. وزڈم اخذ کریں، یہ تصور ختم ہو گیا. قرآن کا بھی معاملہ یہ ہوا، حدیث کا یہ معاملہ ہوا. تو وزڈم جو حکمت کہا گیا تھا، میوت الحکمت فقدوت خیر کثیرا، حکمت کو یعنی وزڈم کو خیر کثیر کہا گیا تھا، گریٹ گڈ. تو یہ بہت ہی بڑی یعنی معلومی تھی پوری امت کی، آج تک جاری ہے کہ وزڈم کے پہلو کو وہ سوچتے ہی نہیں. تو کل میں غور کرتے ہوئے ایک چیز سمجھ میں آئی میری، وزڈم کے پہلو سے. تو قرآن میں کچھ آیتیں ہیں، قرآن میں جو آیتیں ہوتی ہیں، میں نے کئی بار کیا ہوں اسے، کہ بظاہر ایک اسی جزوی واقعے کی طرف وہاں پر اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک کلی حکمت ہوتی ہے، ایک عمومی پرنسپل ہوتا ہے. یہ دیکھیے، حضرت ابراہیم کے ذیل میں یہ آئے تھے کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ آیت جو ہے، اس میں ایک اصول ہے جس کو ہماری تصویروں میں واضح نہیں، اس میں ایک اصول ہے. عراق سے آ کر کے حضرت ابراہیم نے اپنے حاجرہ اور اسماعیل کو بسایا مکہ میں، اس کا ذکر ہے یہاں پر. تو پیدا ہوئے عراق میں، شروع میں عراق میں کام کیا، پھر وہاں عراق چھوڑ کر آئے مکہ میں، یہاں آباد کیا. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی اس میں. ایسی دیکھیے، حضرت یوسف کے بارے میں لفظ ہے کہ جب ان کے والد اور ان کے بھائی گئے مصر، تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جاکم من البدو، اس جاکم من البدو، اس کو بطور احسان الہی کے ذکر کیا کہ اللہ لے آیا ہم کو دیہات سے شہر تک. یہ وہی چیز تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو یعنی اخلاف نیچر ہے، جس کو کہتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن. دیکھیے، جو پلانٹ ورلڈ ہے، اس میں ایک لا آف نیچر ہے کہ جب مالی ایک پودا لگاتا ہے ایک مقام پر، تو پھر وہ اس کو اکھاڑ کر دوسرے مقام پہ لے آتا ہے، دوسرے مقام پہ لگاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن. اس سے پودا زیادہ گرو کرتا ہے، زیادہ بڑھتا ہے. یہ ایگریکلچر میں بھی ہے اور ہارٹیکلچر میں بھی ہے. تو ٹرانسپلانٹیشن کا جو اصول ہے نباتات میں، وہی اصول انسانوں کے بارے میں بھی ہے. یہاں سے اکھاڑ کر وہاں رکھنا. تو حضرت ابراہیم کو جب عراق سے اکھاڑ کر لا کر مکے میں بسایا، تو دیٹ واز اے کائنڈ آف ٹرانسپلانٹیشن. حضرت یوسف کی فیملی کو جب کنا سے اٹھا کر کے، جہاد سے اٹھا کر کے لے گئے مصر کے شہر میں، تو وہ تو آلسو دیٹ واز کائنڈ آف ٹرانسپلانٹیشن. اس سے ترقیاں ہوتی ہیں، اس سے کام بڑھتے ہیں، اس سے ایکسپینشن ہوتا ہے، اس سے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اصول ہے جو میں بھی ہے, پودوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. خود رسول اللہ کو جب مکہ سے لے کر مدینہ لے گئے, وہ بھی در و راسو کیس آف ٹرانسپلانٹیشن. تو یہ اس سے کام بڑھتا ہے. خود آپ لوگوں کو دیکھیے, آپ لوگ ایک ادارے جوڑے ہوئے تھے, اس ادارے سے نکال کر آپ کو باہر لایا اللہ تعالیٰ. اب جہاں آپ پہنچے ہیں جو لوگ, یہ بھی ایک ٹرانسپلانٹیشن تھا. اس سے آپ سوچئے کہ آپ کو ہر اعتبار سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ محسوس ہوا ہوگا, یا آپ کی معرفت میں, آپ کے دعوتی مواقع میں, آپ کی ایکٹیویٹیز میں, ہر لحاظ سے ایک نیا, ایک نئے روح, نئی اسپرٹ, نئے دروازے کھلے ہوں گے. کیونکہ یہ بھی ایک تھا اسی قسم کا فیل. آپ لوگوں کے ساتھ ٹرانسپلانٹیشن والے اصول کے مطابق ایک جگہ دوسری جگہ لایا گیا. تو یہ پہلے زمانے میں بہت ہی موجود پانا ہوتا تھا, کیونکہ پہلے زمانے میں کمیونیکیشن نہیں تھا, پہلے زمانے میں اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ بڑے پیمانے پر کام ہو. موجودہ زمانے میں ایک نئی بات پیدا ہوئی جو کہتے ہیں گلوبل موبلائزیشن, یعنی عالمی سطح پر لوگوں کا ادھر ادھر جانا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ نہ جغرافیہ معلوم تھا, نہ کمیونیکیشن تھا, نہ سواریاں تھیں, نہ دوسرے ضروری حالات موجود تھے. تو پہلے زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا گلوبل موبلائزیشن کا, کہ بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر لوگ یہاں سے وہاں جائیں, یہاں سے وہاں جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ یونیورسل ٹرانسپلانٹیشن. اس بارے میں کیا ہوا, دیکھیے جو ماڈرن انڈسٹری آئی, نئے نئے جاب کے مواقع کھلے, نئے نئی کمائی کی طرف کی صورتیں پیدا ہوئیں, اور ہوائی جہاز بنا, یہ کمیونیکیشن آیا, یہ ساری چیزوں نے مل کر کے ایک نیا دور پیدا کر دیا جو کہتا ہے گلوبل موبلائزیشن. بڑے پیمانے پر لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے, وہاں سے جانے لگے, عالمی نقل و حرکت. تو دوسری قوموں کے لوگ بھی عالمی نقل و حرکت میں شامل ہوئے, اور مسلمان بھی. تو آپ جانتے ہیں کہ جو مسلم ممالک تھے وہ میں ترقی زیادہ نہیں ہوئی تھی, ابھی بھی زیادہ ترقی نہیں ہوئی, لیکن دوسرے ممالک کو ترقی زیادہ ہوئی, امریکہ میں, یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں. تو وہاں زیادہ جاب کے مواقع کھلے, وہاں زیادہ بزنس کے مواقع کھلے, وہاں زیادہ ترقی کے مواقع کھلے. تو مسلمانوں نے بہت بڑے پیمانے پر نقل و حرکت آئی مسلمانوں میں, کہاں سے وہاں جانے کا, کہاں سے وہاں جانے کا. تو اس گلوبل موبلائزیشن میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہو گیا. اب صورت حال یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 100 ملک ہیں, اور ہر ملک میں مسلمان موجود ہیں. یہ کیسے؟ اسی وجہ سے یہ جو نیا فرامنا تھا جس کو میں کہہ رہا ہوں گلوبل موبلائزیشن, اس کی وجہ سے ہر ملک میں پہنچے. یہ گلوبل ٹرانسپلانٹیشن تھا. تو مسلمانوں میں اگر مشن کی اس پہ زندہ ہوتی, دعوت کا کانسیپٹ زندہ ہوتا, وہ اس کو سمجھتے کہ ہم خاتم النبیین کی امت جو ہیں تو بطور شرف نہیں ہیں, بلکہ بطور ذمہ داری ہیں. خاتم النبیین کی امت جو ہم اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ایک بطور شرف کے ایسا ہم کو مل گیا ہے, نہیں, ایک ذمہ داری کے طور پر ہے کہ نبی کے بعد اب امت نبی کے کام مقام ہے. اب ہمیں اس مشن کو جاری رکھنا ہے جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. یہ روح مفقود ہو چکی تھی, بس بسائل کے درجے میں جانتے تھے اسلام کو, وہ دعوت کے اعتبار سے نہیں جانتے تھے. انہیں کیا ہوتا, ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیل جاتا. یہ جو گئے مسلمان جگہ جگہ, یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, تو ہر جگہ وہ دعوت کا کام کرتے. جیسے دور اول میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے مکہ حبش گئے, تو ابھی انہوں نے دعوت کا کام کیا. مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں دعوت کام کیا، پھر حجت الوداع کے بعد عرب چھوڑ کر قریبی ملکوں میں گئے تو وہاں بھی دعوت کام کیا، تو وہ محدود قسم کا وہ تھا موبلائزیشن۔ اس زمانے میں جب عالمی موبلائزیشن ہوا تو عالمی سطح پر دعوت کام ہوتا، لیکن اب امت جو ہے سمجھتی تھی کہ مسائل کے اعتبار سے دین پر کچھ عمل کر لو تو بس دین ہو گیا، دین کے تقاضے پورے ہو گئے، اور یہ ان کو یعنی اپنے پیغمبر کے خوب خوب نعت خوانی کی، انہوں نے اپنے پیغمبر خوب بڑھایا چڑھایا اور سمجھا کہ بس پیغمبر کی شفاعت جو ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو خاتم النبیین کو انہوں نے لیا بطور فضل بطور شرف، اس اعتبار سے نہیں لیا کہ خاتم النبیین کا عقیدہ ہمیں ایک ذمہ داری دیتا ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو اب امت مقام نبوت پہ آ گئی، کیونکہ نبوت ختم ہوئی مگر کار نبوت تو ختم نہیں ہوا، پیغمبر کا آنا بند ہوا لیکن دعوت کام تو بند نہیں ہوا۔ تو یہ تصور تھا، یہ شعور نہیں تھا کہ ختم نبوت کے بعد امت مقام نبوت پر ہے دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ تو لوگ جہاں جہاں گئے بس مسائل والا دین لے کر گئے، خود ہی خود اپنے جو یعنی اپنے اعتبار سے اس کا عمل کرنا کافی ہوتا تھا، لیکن دوسروں تک پہنچانے کے لیے دعوت کا مشن وہ محفوظ ہو گیا تھا۔ دیکھیے کیا ہوا، ایک اور بڑا نقصان پیش آیا، ایک تیر کے مسلمان جو ہیں اللہ کے دین کی ذمہ داری جو تھی اس کا ادا نہ کر پائے، اللہ کا بلا شبہ اس سے پوچھ ہوگی کہ تم کو جو ہم نے جگہ جگہ پہنچایا تھا تو تم نے دعوت کام کیوں نہیں کیا، جگہ جگہ جو تم کو ہم لے گئے تھے اس دور میں یعنی گلوبل موبلائزیشن کے دور میں، تو وہ دعوت کام کیوں نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا بلا شبہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور نقصان ہوا، دیکھیے ایک اصول ہے، یہ تاریخی اصول ہے کہ جو دائی نہیں بنے گا اس کو مدعو بننا پڑے گا، جو دائی نہیں بنتا اس کو مدعو بننا پڑتا ہے، یعنی آپ یا تو دوسروں کو اپنی آئیڈیالوجی پہنچائیں گے یا دوسروں کو آئیڈیالوجی خود متاثر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں مسلمان گئے یورپ امریکہ میں تو کیا ہوا، ہر جگہ وہ مدعو بن گئے، دائی نہ بن سکے۔ آپ کسی بھی ملک میں جائیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو کثرت سے مسلمان ملیں گے، لیکن کیا ہے، انہیں کا کلچر، انہیں کی سوچ، انہیں کی زبان، انہیں کے عقائد اسے وہی پچھائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یعنی زیادہ بڑے پیمانے پر اس رنگ میں رنگ گئے ہیں، کچھ لوگ کمتر درجے میں، لیکن عملاً سب کے سب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چونکہ ان ملکوں میں وہ دائی نہ بن سکے تو انہیں مدعو بننا پڑا، ہر جگہ ہی حال ہے۔ تو دیکھیے اس شعور کے فقدان کی وجہ سے حکمت قرآن جو تھی، ایک مشہور مغزین نکلتا ہے اس کا نام ہی حکمت قرآن، میں برابر اس کو دیکھتا رہا ہوں، کوئی بھی اس میں حکمت کی بات نہیں ہوتی، صرف یہی مسائل کے جھگڑے، سیاست کی باتیں، یہ سب ہوتا ہے۔ نام ہے حکمت قرآن لیکن اس میں کوئی حکمت بنا تو آج تک پائی نہیں، کیوں تو شعور ہی نہیں ہے، ویژن قرآن سے لینا یہ شعور منتظر ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کے شعور میں جو قوم جی رہی تھی وہی یہاں سما گئی، وہاں سما گئی، وہاں سما گئی۔ تو ایسا بہت ہی عجیب بات ہے کہ ان ملکوں میں جا کر کے انہوں نے وہی قدیم طرز کے مدد سے کھول رکھے ہیں، قدیم طرز کے مدد سے ویسی تعلیم ہوتی ہے، بالکل اسی پیٹرن پر، یعنی ماڈرن جو کانسیپٹ ہے تعلیم کا یا آج کا جو فکری مستوی ہے اس کے مطابق افراد بنائے، وہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ نہیں، بس وہی پرانے پیٹرن۔ دو بڑے نقصان پیش آئے اس کی وجہ سے. یہ نقصان تو یہ ہوا کہ جو ذمہ داری مسلمانوں پر تھی خاتم النبیین کی امت کے حصے سے دعوت کی, اس کو وعدہ نہ کر سکے. نتیجہ کیا, ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں, ہر جگہ ڈسپریس سمجھ جاتے ہیں وہ, کہیں بھی ان کو عزت کا مقام حاصل نہیں. یہ خود بہت اعتراف کرتے ہیں اپنے منہ سے کہ عزت کا مقام حاصل نہیں, کیونکہ عزت تو اللہ کی طرف سے, ان العزت للہ جمیع, یعنی اللہ کے پاس ہاتھ میں عزت ہے. تو جو منتشا ہو تو جو منتشا ہو, تو دعوت کا کام جو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں نصرت عزت نہیں دی. نصرت عزت سے معلوم ہو گئی, عزت بھی ایک نصرت ہے. نصرت عزت جڑی ہوئی ہے دعوت کے کام سے. ایک تو نقصان یہ ہوا کہ اللہ کی ذمہ داری ادا نہ کر پائے, اور اللہ کے ہاں ماخذہ ہو ان کا, اس کا سخت خطرہ پیدا ہو گیا. دوسری بات یہ کہ وہ ان کے انہیں کلچر میں رہ گئے, جو ان کا کلچر تھا وہی مسلمانوں کا کلچر ہو گیا. کیونکہ میں عرض کرنے کی جو دائی نہیں بنتا وہ بدو بننا پڑتا ہے اس کو. تو اب مسلمان اپنی آئیڈینٹی کھو رہے ہیں ان ملکوں میں. تو یہ سب کیوں ہے کہ قرآن میں جو وزڈم کا جو پہلو تھا وہ نہ شعور ہے نہ اس کو دریافت کرنے کی کوشش کی لوگوں نے. یہ بہت عجیب بات ہے, بہت زیادہ عجیب بات ہے. تو موجودہ زمانے میں جو گلوبل پاپولیشن ہوا تھا وہ بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ نے ایک موقع پیدا کیا, ایک اپرچونیٹی کھولی, ایک نیا دروازہ کھلا مسلمانوں کے لیے, ہر جگہ پہنچا وہ. کیوں قدیم زمانے میں یہ دروازہ کھلے نہیں تھا, ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, وہ واقع موجود ہی نہیں تھے. تو اگر مسلمانوں میں یہ احساس زندہ ہوتا کہ قرآن سے وزڈم لینا ہے, کیونکہ بڑی چیز تو وزڈم ہی ہے, مسائل وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ بڑا حصہ وہی ہے جو وزڈم والا حصہ ہے, وہ خیر کثیر ہے, تو اس سے بے خبر ہو گئے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ آج مسلمان ساری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں, ہر ملک میں موجود ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو اسلام سے بے خبری دنیا کو ہے, مذاہب نے مختلف مذاہب میں سب سے زیادہ لوگ بے خبر ہیں اسلام سے. ایک کتاب چھپی ہے, اس کا ٹائٹل ہے دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن, دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن, یعنی وہ مذہب جو سب سے زیادہ یعنی غلط سمجھا جائے گا اس کے بارے میں, یعنی غلط فہمیاں سمجھا جس کے بارے میں, وہ مذہب جس کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, اب وہ ہے اسلام, وہ ہے اسلام. تو بتائیے کہ یہ اس حالت میں ہے جب کہ پرنٹنگ پریس دنیا میں آ گیا اور مسلمان سارے ملکوں میں پہنچ گئے, کمیونیکیشن آ گیا, ایسے وقت میں یہ حالت ہے کہ اسلام موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن بنا ہوا ہے. کیوں؟ مسلمانوں نے جانا ہی نہیں کہ ان کا مشن کیا ہے اور قرآن کیا بصیرت دیتا ہے ان کو, قرآن ان کو کیا وزڈم دیتا ہے, یہ سب باتوں سے بے خبر باہر گئے بس صرف یہ کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اچھے سے گھر بنائیں اور ڈالر کمائیں, ان کے ہماری زندگی میں اضافہ کریں, ان کو ماڈرن ایجوکیشن دلائیں تاکہ وہ جاب مل سکے ان کو اچھا اچھا, بس یہی ان کی کل سوچ تھی. تو کتنی بڑی محرومی ہے یہ, کتنی بڑی محرومی ہے یہ. تو آج لوگوں کو یہ بات بہت سادہ سے معلوم ہوتی ہے, لیکن میں روزانہ تقریباً سوچتا رہتا ہوں کہ جب آخرت آئے گی, جب قیامت برپا ہوگی, یہ سارے انسان حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے اور وہاں یہ سارے مسلمان بھی ہوں گے, تو کیا عالم ہوگا وہاں پر؟ یہ مسلمان کیا جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم ساری قوموں کے درمیان پہنچے, سارے قوموں سے تمہارا تم کہ تم پڑوسی بن گئے, تو تم نے ان کو خدا کا دین کیوں نہیں پہنچایا؟ خدا پوچھے گا, فرشتے پوچھیں گے, اور خود وہ قومیں پوچھیں گی, تو ہمارے آئے تھے دار کمانے کے لیے, خدا کا دین جو تھا وہ ہم کو تم نے ہمیں بتایا نہیں تم نے. تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ کیا حال ہوگا اس وقت, حش کے میدان حال کیا ہوگا, کیسی عجیب شرمندگی کا موقع ہوگا, کیسی عجیب حسرت کا موقع ہوگا, کیسی عجیب ذلت کا موقع ہوگا. تو یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کو جو قرآن کا کہ جو سب سے بڑا جو آسپیکٹ ہے قرآن میں, بصیرت اور وزڈم اور حکمت, اسی سے لوگ بے خبر ہیں. ہر طرف بس مسائل کا غلبہ ہے. جہاں بھی جائیے, جس مسجد میں جائیے, مدرسے میں جائیے, جس ادارے میں جائیے, یا تو سیاسی بحثیں ہیں یا مسائل کی بحثیں ہیں یا پھر ظلم کی بحث ہے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے خلاف, کانسپریسی ہو رہی ہے مسلمانوں کو کہ خراب یہ ہو رہا وہ ہو رہا, یہ سب باتیں ہوتی ہیں. یعنی قرآن کے وزڈم پر کہیں میں تو دیکھا نہیں کہ اس پر گفتگو ہوتی ہو, اس کا چرچا ہوتا ہو. قرآن کی حکمت, قرآن کی بصیرت, قرآن کی وزڈم, اس سے مکمل طور پر بہت بےخبر ہے. ہر جگہ بحث ہے, بس وہی مسائل کی بحث ہے, سیاست کی بحث ہے, اور آج کل سب سے بڑا جو دھوم ہے ظلم کی بحث ہے. ہم ہمارے خلاف ظلم ہو رہا, ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں, اور اسلام کو بٹانے کی ہو رہی ہے. تو دوسروں کو آپ الزام دیتے ہیں کہ وہ اسلام کو بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, خود مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف شکایت کافی ہے؟ تو یہ بہت ہی عجیب ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ قرآن میں اس طرح جو ریفرنسز ہیں, انی اسکل تو من ذریتی بوادی غیر ذی ذر, یا حضرت یوسف کا اسرائیل میں جو ہے ازاک مر بدو, کیا الفاظ ہیں شاید میں کچھ بھول رہا ہوں. تو یہ اس میں ایک بہت بڑا حکمت ہے, بہت بڑا اصول ہے اس کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ جو دوادات کے بارے میں ٹرانسفرشن جو کہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. تو درختوں کے لیے تو ہے کہ وہ زیادہ گرو کریں گے, اس لیے ہوتا ہے, اور انسان کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں جو ہوا, اس لیے کہ وہ بشر کو زیادہ پھیلائیں, قوموں سے زیادہ سیکھیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں, زیادہ سے زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں, اس کے لیے تھا. لیکن عملاً کیا ہوا کہ صرف ڈالر کمانا, بچوں کو مستقبل درست کرنا, اور وہ حاصل نہیں ہوا. میں بہت گیا ہوں ان ملکوں میں, سارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں. کیوں سمجھتے ہیں کہ میرے بچے میرے ہاتھ میں سے نکل رہے ہیں, یعنی جس چیز کو انہوں نے نصاب بنایا تھا وہ حاصل نہیں ہوا. اگر نصاب بناتے دعوت کو تو وہ تو حاصل ہوتی, وہ ایک اچیوبل نشانہ تھا, دعوت ایک اچیوبل نشانہ تھا. لیکن یہ جو نشانہ بنایا انہوں نے, میں بہت بار گیا ہوں ویسٹرن کنٹریز میں, اور سارے جو ہیں، ان کے گھروں میں بھی جاتا ہوں، سب پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے قبضے میں ہیں. تو جس چیز کو گول بنایا وہ حاصل نہیں ہوا. آخر میں کیا ہے، سب فرسٹریشن میں جیتے ہیں، سب ٹینشن میں جیتے ہیں، سب مایوسی میں جیتے ہیں. یہ حالت ہے، یہ بھی ذلت کی ایک قسم ہے. حضرت علیہ مسلم بولے تو یہ سارا معاملہ جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے صرف اس لیے پیش آ رہا ہے کہ وہ قرآن کا جو اصل جو مغز قرآن ہے، جو حکمت قرآن ہے، جو قرآن کی وزڈم ہے، اس سے بے خبر ہو گئے. اور یہ حالت یعنی جو سو کال مذہبی مسلمان ہیں ان کی بھی ہے، جو سیکولر مسلمان ہیں ان کی بھی ہے، یہ کوئی فرق نہیں. تو عملاً کیا رہ گیا ہے کہ قرآن کو تلاوت کر لو، ثواب مل جائے اس کا. جو تلاوت نہیں کرتے وہ گھر میں اس کو یعنی اونچی کسی اونچی جگہ پر قرآن کا نسخہ رکھتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے ہر گھر میں قرآن ضرور ملے گا آپ کو رکھا ہوا. ایک صاحب کہاں گیا میں امریکہ میں، تو ان کے ڈرائنگ روم میں ایک بہت ہی خوبصورت سی الماری تھی، شیشہ شیشے کے دروازے تھے، اس میں کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو قرآن کے مختلف نسخے، قرآن کی تفسیریں اور قرآن کے ترجمے رکھے ہوئے تھے بہت سجا کر کے. میں نے دیکھا کہ ان سے پوچھا میں نے، یعنی رکھا ہوا اور وہ صرف شو کے لیے لگتا ہے کیونکہ پڑھتے نہیں کبھی، یعنی وہ سیلف میں سجا دیا. لیکن عملاً مشغول کہاں ہے، وہی ڈال کمانے میں. اس میں کوئی مشغولیت نہیں ان کی، نہیں نہ کتابوں کو نہ پڑھتے، نہ سوچتے، نہ تدبر کرتے، کچھ نہیں. تو قرآن اب یا تو تلاوت کے لیے یا شو کے لیے، بس تدبر کر کے اس کی حکمت کو، اس کے وژڈم کو جانے اس کے لیے نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنت کو صحیح تعلق قائم کریں اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو رزق ہے اس میں ہم حصہ عطا فرمائے، اور ہم کو دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں.
اسرار الحسن عمری تمل ناڈو سے بول رہا ہوں. مولانا
جی فرمائیے.
مولانا کل آپ نے کہا کہ قرآن کے دو پہلو تھے، ایک اس کے مسائل کا اور ایک اس کے وزڈم کا. ہمارے لٹریچر میں دور عباسی سے فقہی پیٹرن ہی پھیل گیا، اس کی وجہ سے وزڈم پہلو بالکل مفقود ہو گیا. بالکل اس سے کامل اتفاق ہے مولانا، اس لیے کہ کل جو آپ نے دو آیتیں پیش کی حضرت ابراہیم کے بارے میں، جو ہے انی اکنت ذریتی عند بیت غیر ذی ذرعی، اسی طرح سورہ یوسف میں جو آیت ہے اجاکم من البد، ان دونوں آیتوں کو ہم نے کئی بار پڑھا ہے مولانا، کئی تفسیروں میں پڑھا. لیکن اس میں جو لا آف نیچر، جو وزڈم کی بات آپ نے بتائی کہ اس میں ٹرانسپلانٹیشن کی حکمت بتائی گئی ہے، اس سے بالکل یہ واقف نہیں تھے مولانا. تو ایک بہت ہی تھرل ہوئی مولانا یہ بات سن کے، یہ حکمت جان کر. اور اسی طرح آپ نے جو دوسری بات یہ کہی کہ مسلمانوں نے آج کے دور میں دعوت کو چھوڑ دینے سے ان کو دو بہت بڑے نقصان رہے، ایک یہ کہ ان کو کہیں بھی عزت حاصل نہیں ہوئی، دوسرا یہ کہ ان کو اپنی آئیڈینٹی کھونا پڑا. اس سے مجھے کامل اتفاق ہے مولانا
جی. ماشاء اللہ جی. اور کون سا ہے
جی؟ مولانا عنایت اللہ عمری بنگلور
جی.
مولانا کل آپ نے جو بات بتائی اس کو لے کر سوچتے ہوئے معلوم ہوا کہ ہمارے علماء نے جدید دور کی سمجھا بھی نہیں، اور اس کی نسبت سے کوئی لٹریچر بھی تیار نہیں کیا. مولانا پہلی بار وہ لٹریچر وہ مطلب وہ لٹریچر ہمارے سامنے آیا ہے مولانا
جی,
تو انشاءاللہ ہم اس کو بڑے پیمانے پر یہ کریں گے مولانا, اسی لٹریچر کو لے کر کام کریں گے, اس لیے کہ ان لوگوں نے جو لٹریچر تیار کیا
جی
تو آج کے دور کے لیے کسی بھی طرح سے سوٹیبل نہیں ہے مولانا, اور آج کا ماڈرن مائنڈ اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. اور دوسری بات مولانا, خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو خود اپنی ٹیم کے بارے میں اطمینان نہیں تھا مولانا اس سے پہلے
جی. خود آپ لوگوں کو دیکھیے, یہ وہی ہوا یعنی ٹرانسپلانٹیشن, جہاں تھے وہاں وہاں پر رہتے تو بہت محدود کام کر سکتا, اب جو وہاں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا دائرہ بہت زیادہ بڑھ گیا.
جی جی مولانا
ماشاء اللہ. اور کون صاحب ہے؟
فرحاد احمد بول رہا مولانا
جی
دہلی سے. مولانا کل آپ نے جو بتایا ٹرانسپلانٹیشن کا جو کانسیپٹ دیا آپ نے مولانا, اس سے پہلے ہم اس کو نہیں جانتے تھے, بس پودے کے تعلق سے جانتے تھے. اور دوسری چیز آپ نے جو بتایا کہ اتنے زیادہ پیمانے پر پوری دنیا میں مسلمانوں کا موبلائزیشن ہوا اور اس سے انہوں نے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا, اس سے بھی میں 100% اتفاق کرتا ہوں مولانا
جی.
کیونکہ دعوت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آدمی کو تشخص بھی ملتا ہے جس کے لیے اشور مچا رہے مسلمان
جی جی.
اور اپنا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں
جی,
کہ نئے سال کے دن آفس میں تمام لوگوں کو قرآن دیا وہاں پر, تو دو ساتھی اس میں سے ایک ایسے ہیں, میں جب بھی جاتا ہوں وہاں پر آفس میں تو سب سے پہلے وہ مجھے سلام کرتے ہیں.
اچھا.
حالانکہ میں ان کو پہلے سے کبھی بھی نہیں جانتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا, اور وہ مجھ سے سینئر بھی ہیں, لیکن مجھے دیکھتے ہی پہلے دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں مجھے.
اچھا.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ صرف قرآن دینا اور کبھی جانتا نہیں, اس بنیاد پر وہ مجھے سلام کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ.
اور آج جو ریکارڈ ہو رہا ہے مولانا, وہ انہی میں سے ایک ساتھی کی کوشش کے نتیجے میں ریکارڈ ہو رہا ہے آج.
ماشاءاللہ. جزاک اللہ جی. اور کون صاحب ہیں؟
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
عبدالباسط دوہا پتر سے
جی.
مولانا کل آپ کی تقریر سننے کے بعد ایک عجیب احساس ہوا مولانا کہ رسالہ مشن کو جاننے سے پہلے پڑھنے سے پہلے مولانا ہماری یہ حالت تھی کہ دعوت کا جو تصور تھا وہ بالکل میں سے بالکل ناواقف تھا مولانا, اور جدید جو موبلائزیشن کا دور ہے اس سے بالکل یعنی یہ چیز معلوم ہی نہیں تھی مولانا. ہم صرف یہی جانتے تھے کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا, یعنی اس میں آواز کے ساتھ اپنی آواز ملانا, یہی دین کی سب سے بڑی خدمت ہے
جی.
یعنی دشمنوں کی سازشوں کا انکشاف کرنا, اس قسم کی باتوں یعنی یہی چیزیں کرتے رہنا, یہی دین کی سب سے بڑی خدمت ہے سمجھتے تھے مولانا. رسالہ مشن پڑھنے کے بعد معلوم ہوا یہ تو اپنی بے خبری ہے, یہ تو ہماری بے خبری کو ہم یعنی سب سے بڑی دینداری سمجھتے تھے مولانا
جی جی.
امکانات دعوت یہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے, رسالہ مشن پڑھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت کیا ہے اور جدید دور کیا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کا موقع ملا مولانا, ورنہ اس سے پہلے اندھے بہرے تھے مولانا.
جزاک اللہ. اور کون صاحب ہیں؟
السلام علیکم مولانا, ساجد انور بول
رہا ہوں.
مولانا کل جو آپ نے دو باتیں بتائی, ایک ٹرانسپلانٹیشن اور جو ہے دائی کا خود مدعو بن جانا, مولانا ایک بہت ہی اہم بات تھی اور میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا. اور یہ مطلب ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اپنی زندگی کا ایک نیا رخ طے ہوتا ہے. یہ کہ اگر ہم اس بات کو نہ سمجھیں کہ ہم دعوت کے مقام پہ ہیں اللہ قسم کے بعد, تو خود مدعو بن جانا یہ بالکل فطری چیز ہے, اور یہ کل آپ کی بات سے بہت زیادہ واضح ہو گئی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر جگہ مسلمان مدعو بنے ہوئے ہیں. مولانا یہ بات اب بہت اہمیت ہو گئی ہے کہ اب ہم کو دعوت ہر حال میں دینا ہے انشاءاللہ, اور موت تک اس کام میں لگے رہنا ہے
انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ.